خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی۔ لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ لمحہ لمحہ ان کا طاق میں ہوا کے جگمگانے والا، جگمگانے والا۔ لمحہ لمحہ ان کا طاق میں ہوا کے جگمگانے والا، جگمگانے والا۔ آخری شریعت کوئی نہ آنے والی، آخری شریعت کوئی نہ آنے والی۔ اور نہ لانے والا، اور نہ لانے والا۔ لہجۂ خدا میں آپ نے صدا دی، لہجۂ خدا میں آپ نے صدا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ تھے اصول جتنے ان کے ہر سخن میں، نظم ہو گئے ہیں، نظم ہو گئے ہیں۔ تھے اصول جتنے ان کے ہر سخن میں، نظم ہو گئے ہیں، نظم ہو گئے ہیں۔ دی کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر، دی کے سارے رستے آپ تک پہنچ کر، ختم ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے ہیں۔ ذات حرف آخر بات انفرادی، ذات حرف آخر بات انفرادی۔ لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ ذات حرف آخر بات انفرادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ ارتقاء عالم کر دیا خدا نے، ارتقاء عالم کر دیا خدا نے۔ صرف نام ان کے، صرف نام ان کے۔ ان کی خوش نصیبی جن کے ہیں وہ آقا، ان کی خوش نصیبی جن کے ہیں وہ آقا۔ جو غلام ان کے، جو غلام ان کے۔ گونج وادی وادی آپ کی منادی، گونج وادی وادی آپ کی منادی۔ لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ گونج وادی وادی آپ کی منادی، لا نبی آبادی، لا نبی آبادی۔ ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی ان کے بعد ان کا مرتبہ کوئی بھی پائے گا نہ لوگو پائے گا نہ لوگو ذلیا بروزی اب کوئی پیغمبر آئے گا نہ لوگو آئے گا نہ لوگو آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی آپ نے یہ کہہ کر مہر ہی لگا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی خود میرے نبی نے بات یہ بتا دی لا نبی آبادی لا نبی آبادی ہر زمانہ سن لے یہ نوائے ہادی لا نبی آبادی لا نبی آبادی
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريبا من 30 كلهم يزعم أنه رسول الله أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرجه الإمام البخاري في صحيحه الحمد لله اللہ رب العزت کا ہم سب پر بہت بڑا فضل و کرم احسان و انعام ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرما کر مسلمان پیدا کیا ہے اور اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے پیارے آخری نبی امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا عظیم مہینہ عطا فرمایا ہے اور اس ماہ مبارک میں اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو اعتکاف کی عبادت کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اور صرف ختم نبوت کی نسبت سے مسجد میں مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس پر ہم سب اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. الحمدللہ والشکر للہ اللہم لک الحمد ولک الشکر. میرے عزیز مسلمان بھائیوں, عقیدہ ختم نبوت سے متعلق بہت سارے عنوانات ہیں, بہت سارے پہلو ہیں جن کو سمجھنے کی, سیکھنے کی, بیان کرنے کی, یاد کرنے کی ضرورت ہے. آج کی مجلس میں دو باتیں بیان کرنے کا ارادہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف کیا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور حیثیت کیا ہے. یہ دو باتیں آج کی مجلس میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم سب مسلمانوں کا ایمان, یقین اور عقیدہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی, آخری رسول ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا دروازہ بند فرما دیا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبوت اور رسالت کا سلسلہ ختم فرما دیا ہے. اب صرف قیامت آئے گی, کسی قسم کا کوئی نبی اور رسول پیدا نہیں ہو سکتا ہے. اس کا نام ہے عقیدہ ختم نبوت. یہ جو ہم تعریف کرتے ہیں, یہ الفاظ قرآن مجید میں کس آیت میں بیان ہوئے, یا یہ الفاظ حدیث شریف میں کس حدیث شریف کے اندر ہیں, ایک بات یہ, اس کی بنیاد کیا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہم الفاظ استعمال کرتے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے. عام طور پہ ہم اس عنوان پہ جب بات کرتے ہیں تو یہ الفاظ ہوتے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے. بالکل صحیح بات ہے, صحیح جملہ ہے, لیکن اس سے بعض مرتبہ قادیانیوں کو اعتراض کرنے کا موقع ملتا ہے. وہ اعتراض اگرچہ بلا دلیل ہے, کمزور ہے, آخر کار ختم ہو ہی جاتا ہے, لیکن اس سے بات تھوڑی سی پیدا ہوتی ہے, لمبی ہوتی ہے. اور جب ہم یہ جملہ استعمال کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی اور رسول پیدا نہیں ہو سکتا ہے, تو اس سے عام طور پر قادیانیوں کو منہ کھولنے کا موقع نہیں ملتا ہے, ان کی زبان بند ہو جاتی ہے. جتنے اعتراضات ہیں وہ اس ایک جملے کی برکت سے الحمدللہ ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ الفاظ ہم اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ کسی کو اعتراض کرنے کا, اشکال کرنے کا موقع ہی نہ ملے. لیکن یہ اسلامی عقیدہ ہے, تو جو بھی ہم الفاظ استعمال کریں اپنی طرف سے تو نہیں کر سکتے, اس کا کوئی ماخذ ہونا چاہیے, اس کی بنیاد ہونی چاہیے, دلیل ہونی چاہیے. تو یہ الفاظ بھی حدیث شریف سے ثابت ہیں. اس سے پہلے ایک اور بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. عام طور پر جو حضرات بڑا موبائل استعمال کرتے ہیں اس میں اگر انہوں نے قادیانیوں کو کچھ سنا ہو, دیکھا ہو, تو مرزا مسرور جو قادیانیوں کا موجودہ سربراہ ہے, پانچواں سربراہ ہے, لندن میں موجود ہیں, گونگا پیر ہیں, ماشاءاللہ قرآن پاک نہیں پڑھ سکتا ہے. کراچی کے کچھ نوجوانوں نے اس کو پڑھانے کی کوشش کی لیکن ناکام رہے, نہیں پڑھا سکے. بعض اس درجے کے ڈیٹ انسان ہو جاتے ہیں کہ پھر ان کی زبان سیدھی نہیں چل سکتی ہے. تو یہ مرزا مسرور کی ویڈیو بعض لوگ دیکھتے ہیں, کسی ملک میں لوگوں کو بیعت کرا رہا ہے, اس میں وہ یہ الفاظ استعمال کرتا ہے کہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں, اور بالکل مانتے ہیں, سچی بات ہے. لیکن حضور کو خاتم النبیین ماننے کے باوجود قادیانی کافر ہے, مسلمان نہیں ہے. قادیانی بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں, ہم مسلمان بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں. لیکن اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے, ہم مسلمان خاتم النبیین کا وہ معنی, مفہوم, مراد لیتے ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوا ہے, جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا, جو لغت سے ثابت ہے, عربی محاورات کے مطابق ہے, جس پر امت کا اجماع اور اتفاق ہے. اور قادیانی خاتم النبیین کا معنی, مفہوم و مراد لیتے ہیں جو مرزا غلام قادیانی نے کافر ہونے کے بعد کیا ہے. پہلے جب یہ مسلمان تھا, مسلمانوں والا معنی کرتا تھا, مسلمانوں والا ترجمہ کرتا تھا, جب یہ کافر ہو گیا پھر اس نے کافروں والا معنی کیا. قادیانیوں کا معنی کیا ہے؟ پہلے وہ کرتے ہیں, پھر جو مسلمانوں والا معنی ہے وہ عقیدہ ختم نبوت کی تعریف ہے. قادیانی خاتم النبیین کا معنی یہ کرتے ہیں, کہتے کہ خاتم کا معنی ہے مہر. قرآن مجید میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خاتم النبیین کا لفظ استعمال ہوا ہے. 22 پارہ ہے, سورۃ احزاب ہے, اس کی آیت نمبر 40 ہے جس کی تلاوت ہوئی. تو اس میں خاتم النبیین کا لفظ استعمال ہوا ہے. دو لفظ ہیں, خاتم اور النبیین. النبیین تو واضح ہیں, نبی کی جمع ہے. خاتم کا کے بہت سارے معنی ہیں, اس میں سے قادیانی کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے مہر, اور دونوں کو ملا کر کہتے ہیں اس کا معنی ہوا نبیوں کی مہر. مرزا غلام قادیانی نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں. اس کی 84 کتابوں کو قادیانیوں نے ایک مجموعے میں جمع کیا ہے. 84 کتابیں ہیں, 3 زبانوں میں ہیں, اردو, عربی, فارسی. ان 3 زبانوں میں مرزا غلام قادیانی کی 84 کتابوں کو قادیانیوں نے جمع کیا ہے. اس کا نام رکھا ہے روحانی خزائن. روحانی خزائن اس کا نام ہے. 23 جلدیں ہیں. تو اس 23 جلدوں میں مرزا غلام قادیانی کی 84 کتابیں ہیں. پاکستان میں ایسے کئی سارے حضرات ہیں جنہوں نے اس کام کی اہمیت اور نزاکت کے پیش نظر یہ ساری کتابیں پڑھی ہیں. ہمارے کراچی میں ایک مولانا صاحب ہیں, انہوں نے یہ 23 جلدیں باقاعدہ نیٹ سے پرنٹ کروائی نکلوائی. پھر مسجد میں امام صاحب ہیں تو 2-3 مہینے انہوں نے اس طرح کا اہتمام کیا کہ صرف فرائض پڑھانے کے لیے نیچے اترتے تھے, باقی سنتیں بھی اس کی خاطر چھوڑ دی. گھر میں ہوتے تھے اور یہی کتابیں پڑھنا, اس پہ نشانات لگانا کس جلد میں مرزا غلام قادیانی کی کیا کیا کفریات ہیں. 2-3 مہینے لگا کر انہوں نے پوری 23 جلدوں کا بالاستیاب مطالعہ کیا اور نیٹ پہ ان کی محنت ہے ماشاءاللہ. ان کی محنت سے بعض ملحدین کو شکست ہوئی ہے, کئی قادیانیوں کو مناظرے میں شکست ہوئی ہے. کئی دفعہ ایسے ہوا کہ قادیانیوں سے جب گفتگو طے ہوتی ہے, ان کا نام آتا ہے تو قادیانی بھاگ جاتے, کہتے ان سے ہم نے بات نہیں کرنی ہے. تو الحمدللہ ایسے حضرات موجود ہیں. یہ جو روحانی خزائن 23 جلدے ہیں, اس میں جلد نمبر 22 ہیں, اس میں ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے حقیقت الوحی. حقیقت الوحی میں مرزا غلام قادیانی نے خاتم النبیین کا یہ معنی لکھا ہے کہ خاتم کا معنی مہر ہے, نبیین کا معنی نبی, یعنی جس کے مہر سے انسان نبی بنتا ہے. کہتے یہ ہمارے نبی کی شان ہے. پہلے اللہ تعالیٰ انسانوں کو نبی خود بناتے تھے, اب اللہ تعالیٰ نے نبی بنانے کا ٹھیکہ ہمارے نبی کو دے رکھا ہے. جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا, تابعداری کرے گا, دینداری میں آگے بڑھے گا, چلتے چلتے مقامات آتے ہیں. اولیاء اکرام کے پاس تصوف خانقاہ میں ہم بیٹھے ہیں تو مقامات ہوتے ہیں, ایک مقام ہے, دوسرا مقام ہے, چلتے چلتے قطب ابدال ہے, پھر آگے جا کے غوث اعظم ہے, پھر اس درمیان میں جو خلیفہ مہدی ہے وہ ان تمام مقامات سے گزر کے ان کا بھی مقام ہے, مجدد ہے, مجدد سے آگے کے مقامات ہیں. تو یہ کہنے لگے کہ جس طرح مقامات سے گزرتے گزرتے ایک مقام آتا ہے کہ اس انسان پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبوت والی مہر لگاتے ہیں, نبوت والا ٹھپا لگاتے ہیں, وہ نبی بن جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں امتی نبی. پہلے امتی تھا, ابھی نبی ہو گیا, تو یہ امتی نبی. وہ کہتے خاتم النبیین کا معنی یہ ہے. ایک کتاب ہے, اس کا نام ہے قادیانی فتنہ اور ملت اسلامیہ کا موقف. 7 حصے ہیں, پہلے 4 حصے مذہبی ہیں, آخری 3 حصے وہ سیاسی ہیں. پہلے 4 حصوں میں قادیانیوں کی اسلام دشمنی ہے, آخری 3 حصوں میں قادیانیوں کی پاکستان دشمنی ہے. پوری کتاب کا خلاصہ شاعر مشرق علامہ اقبال کے مرحوم میں وہ یہ ہے کہ قادیانی ملک و ملت کے غدار ہیں, ملت سے غداری پہلے 4 حصوں میں, ملک سے غداری آخری 3 حصوں میں. آج سے 52 سال پہلے سن 1974 کو جب ہمارے ملک میں دوسری مرتبہ ختم نبوت کی بہت بڑی تحریک چلی, مطالبہ کیا گیا کہ قادیانیوں کو قانونی طور پر کافر کہا جائے, تو اس موقع پر اسمبلی میں اس عنوان پر گفتگو شروع ہوئی. اس وقت کے بڑے بڑے اکابر علماء کرام, ان حضرات نے مشاورت سے یہ طے کیا کہ ہم کوئی تحریری موقف بھی پیش کریں. تو اس موقع پر 8-10 دن کی محنت سے کئی جماعتوں نے مل کر محنت کی, یہ کتاب تیار ہوئی. ایک جماعت تھی حوالہ جات کے لیے, حضرت مولانا عبد الرحیم اشر رحمۃ اللہ علیہ, مولانا محمد حیات رحمۃ اللہ علیہ, اور اس طرح دیگر آزاد, مولانا تاج محمود رحمۃ اللہ علیہ, یہ عالمی مجلس کے مرکزی ذمہ داران تھے, یہ حوالے پیش کرتے تھے. دوسری جماعت تھی اس کو مضمون کی شکل دینے کے لیے, تو اس میں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب تھے اور شہید ناموس رسالت حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ تھے. پہلے 4 حصے حضرت شیخ الاسلام صاحب کے ہیں, آخری 3 حصے حضرت مولانا سمیع الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. پھر ان سے گزر کے تیسری جماعت کا کام تھا اس کی کتابت کرنا. کمپیوٹر ابھی نہیں تھا, کمپوزنگ کا زمانہ نہیں تھا, ہاتھ سے لکھنے کا سلسلہ. تو حضرت شاہ نفیس الحسینی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے کاتبین کی جماعت, ٹیم شاگردوں کی, وہ اس کی کتابت کرتی تھی. پھر رات تک جتنا کام ہوا, چوتھی جماعت نظر ثانی کرنے والی, مفکر اسلام قائد جمعیت حضرت مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ, محدث الاثر حضرت مولانا سید محمد یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ. اس طرح کے یہ حضرات رات کے وقت اس کتاب کے اوپر نظر ڈالتے تھے. یہ تین چار جماعتوں کی محنت سے 8-10 دنوں میں موقف تیار ہوا. اسمبلی کے اراکین میں وہ کتاب پیش کی گئی. اسمبلی کی دو نشستوں میں حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ نے وہ کتاب لفظ بلفظ پڑھ کر سنائی بھی ہے. آج جو اسمبلی کی کاروائی ملتی ہے سرکاری طور پر 21 حصے ہیں. آپ کی جماعت نے الحمدللہ اس پر کام کر کے ان 21 حصوں کو 5 جلدوں میں شائع کیا ہے, جمع کیا ہے. سرکاری ترتیب کی رعایت بھی رکھی ہے. کتاب کو سیدھے طرف سے شروع نہیں کیا, الٹے طرف سے. جیسے سرکار کے اکثر کام الٹے ہوتے ہیں, تو اس میں سے یہ کتاب جو ہے وہ بھی الٹے طرف سے شروع ہے. تو طرز للباب, بعض چیزوں کا خیال رکھنا پڑتا ہے. تو وہ کتاب بھی الٹے طرف سے شروع ہو رہی ہے. پہلی جلد کے اندر مثال کے طور پر سرکاری 5 حصے ہیں, تو ایک حصے کی نشاندہی ہے. جب ایک حصہ ختم ہو گیا دوسرا حصہ شروع ہو رہے تو وہاں ٹائٹل ہے. ہر حصے کا نمبر شمار الگ ہے. اس ترتیب پہ 5 جلدوں کا نمبر شمار مسلسل الگ ہے. تیسرے نمبر پہ سرکاری جو 21 حصے ہیں, ہر حصے کا نمبر شمار صفحہ نمبر وہ صفحات کے درمیان میں الگ ہے. یہ 3 نمبرات کا اہتمام کیا گیا ہے. الحمدللہ جہاں انگریزی عبارات ہے اس کا اردو میں بھی ترجمہ لکھا گیا ہے. وہ کاروائی انسان پڑھتے ہوئے ایسے محسوس کرتا ہے کہ جیسے آج سے 52 سال پہلے کی اس کاروائی میں اسمبلی میں آپ بھی بغیر اجازت کے شریک ہیں, ہم بھی وہاں دیکھ رہے ہیں. ایک ایک صفحے پر قادیانیوں کی ذلت ہے, پسپائی ہے, رسوائی ہے. بعض جگہ تو قادیانی نہ انکار کر سکتے ہیں نہ اقرار کر سکتے ہیں. ایسے عجیب و غریب مناظر ہیں. تو اس 21 حصوں میں سے 2 حصے یہ کتاب ہیں, قادیانی فتنہ اور ملت اسلامیہ کا موقف, اور شیر اسلام حضرت مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ. اس زمانے میں ان کی حضرت مفتی محمود رحمت اللہ علیہ سے کچھ تھوڑی سی ناراضگی تھی, کچھ اختلافات تھے. تو ان حضرات نے اپنا الگ موقف پیش کیا تھا. ہمارے بعض مسلمان بھائی جو اس عنوان سے تھوڑے سے ناواقف ہوتے ہیں یا علماء دیوبند سے تھوڑے سے ناراض ہوتے ہیں تو موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں. تو وہ ایک سوال یہ بھی کرتے ہیں کہ جی آپ کے مولانا غلام غوث ہزاروی صاحب اسمبلی میں موجود تھے اور قرارداد پہ ان کا دستخط نہیں ہے. بالکل نہیں ہے, اس لیے کہ انہوں نے صرف دستخط کرنے والوں میں نام شامل نہیں کیا, مستقل موقف پیش کیا. انہوں نے اپنا الگ موقف پیش کیا, وہ بھی اس کاروائی کا حصہ ہے. اس کا نام ہے جواب محضر نامہ. وہ اس قادیانی فتنہ ملت اسلامیہ کا موقف سے بڑی کتاب ہے, اور اہل فن کا کہنا یہ ہے کہ اصولی طور پر وہ اس سے زیادہ مضبوط ہے. یہ حضرات کی محنت ہے. تو وہاں وہ درمیان میں اسمبلی کے اندر یہ بات کی ہوئی ہے کہ جب مولانا غلام غوث ہزاروی رحمۃ اللہ علیہ پڑھ کے سنا رہے تھے تو سنتے سنتے بعض اراکین ممبران وہ تھکاوٹ محسوس کرنے لگے, تو کہنے لگے مولانا صاحب جیسے مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تقسیم کروائی, آپ بھی تقسیم کروا دیں, ہم یہ کب تک آپ کی یہ تلاوت سنتے رہیں گے. تو حضرت فرمانے لگے ان کے پاس چندے کے بہت پیسے ہیں, میرے پاس چندے کے پیسے نہیں ہیں, میں کتاب تقسیم نہیں کروا سکتا ہوں. یہ وہاں لکھی, آپس کی باتیں ہیں, ایک ہی زمانے کے بزرگ ہیں. تو 21 حصے ہیں, وہ 5 جلدوں میں اس عنوان پہ جمع ہیں. عنوان اس کا ہے قومی اسمبلی میں قادیانی مسئلہ پر بحث کی مصدقہ رپورٹ. 38 سال کے بعد یہ کاروائی شائع ہوئی. 1974 میں کاروائی ہوئی, 38 سال کے بعد 2012 میں یہ کاروائی کو منظر عام پہ لایا گیا, اور پھر آپ کی جماعت کے حضرات نے اس پر کام کر کے اس کو شائع کیا. الحمدللہ کتاب مل جاتی ہے. جن حضرات کو موقع ملے تو ضرور یہ کتاب ہمیں حاصل کرنی چاہیے, پڑھنی چاہیے. بہت ساری اہم باتیں, خاص طور پہ قادیانیوں سے متعلق بنیادی باتیں, وہ کیا کہتے ہیں, ہم کیا کہتے ہیں, ہمارے کہنے کا وہ کیا جواب دیتے ہیں, ان کے کہنے کے ہم کیا جوابات دیتے ہیں, بالکل وہ ساری کاروائی سامنے ہے. تو یہ جو کتاب ہے قومی قادیانی فتنہ اور ملت اسلامیہ کا موقف, الگ طور پر بھی چھپی ہے. اسمبلی کی کاروائی کا بھی حصہ ہے. اس میں یہ خاتم النبیین والی بات بھی لکھی ہوئی ہے تفصیل سے. قادیانی خاتم النبیین کا معنی کرتے, خاتم کا معنی مہر, نبیین کا معنی نبی. پہلے اللہ تعالیٰ انسانوں کو خود نبی بناتے تھے, اب اللہ تعالیٰ نے نبوت والی مہر حضور کو عطا کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس پر نبوت والی مہر لگائیں گے وہ نبی بن جائے گا. یہ قادیانیوں نے نبوت کی ایک نئی قسم دریافت کی ہے, پہلے یہ مارکیٹ میں نہیں تھی, یہ اس طرح کا نبی کسی نے نہیں دیکھا تھا. مرزا غلام قادیانی کے لیے ضرورت کے مطابق یہ دروازہ کھولا گیا کہ اس کو کسی طرح نبی ثابت کیا جائے. اس میں پہلی خرابی یہ ہے کہ نبوت کو کسبی مانا گیا. ہم اپنی پہلی کتاب تعلیم الاسلام میں یہ سبق پڑھتے ہوئے آتے ہیں کہ سوال یہ ہے, کیا اپنی محنت سے کوئی نبی بن سکتا ہے؟ جواب یہ ہوتا ہے, اپنی محنت سے کوئی نبی نہیں بن سکتا ہے, انتخاب خداوندی ہے, جسے اللہ چاہے نبی بنائے. اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس, رسولوں کا انتخاب اللہ کرتے ہیں. اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ, اللہ خوب جانتے کس کو رسالت کا منصب دینا ہے. تو نبوت کو کسبی ماننا یہ خود کفر ہے. علماء اکرام کا اس پر اتفاق ہے کہ نبوت کسبی ماننا, اپنی محنت سے کوئی نبی بن سکتا ہے, یہ عقیدہ رکھنا یہ کفر ہے. تو یہ قادیانیوں کا ایک کفر ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں محنت کر کے انسان نبی بن سکتا ہے. پھر اس میں اگلی خرابی یہ ہے کہ یہ معنی بالکل غلط ہے. خاتم النبیین کا معنی نبیوں کی مہر, تو خاتم القوم کا کیا معنی ہوگا؟ قوم کی مہر, جس کے مہر سے قومیں بنتی ہیں. مرزا غلام قادیانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے تریاق القلوب اور کتاب البریہ, اس کی یہ دو کتابیں. اس میں اس نے لکھا ہے کہ میں اور میری بہن ہم جڑوا پیدا ہوئے, میں اور میری بہن جڑوا پیدا ہوئے, پہلے وہ نکلی اس کے بعد میں نکلا. یہ اس کے اپنے الفاظ ہیں. شاہین ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسائے صاحب دامت برکاتم فرمانے لگے کہ یہ کیسی زبان ہے, پہلے وہ نکلی پھر میں نکلا, یہ کوئی ریلوے کا پاٹک ہے کیا؟ بدبخت انسان ہے, کہتے پہلے وہ نکلی اس کے بعد میں نکلا, اور کہتے کہ اس کا نام جنت بی بی ہے. تو ایک جنت ہوگا اور دوسرا جہنم ہوگا, جہنم خان ہے یہ مرزا غلام قادیانی. پھر کہا کہ میرے بعد میرے والدین کے ہاں کوئی لڑکا یا لڑکی پیدا نہیں ہوا, میرے بعد کوئی لڑکا لڑکی پیدا نہیں ہوا. اس کا مطلب کیا ہے؟ آگے خود لکھا ہے کہ میں ان کے لیے خاتم الاولاد ہوں, میں اپنے والدین کے لیے خاتم الاولاد آخری بیٹا ہوں. تو اگر وہاں خاتم النبیین کا معنی نبیوں کی مہر ہے, تو پھر یہاں قادیانی یہ معنی کر لیں گے کہ اولاد کی مہر. اب مرزا غلام قادیانی کے والد محترم مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کی چھٹی ہو گئی, خود مرزا غلام قادیانی اولاد کی مہر ہے, چراغ بی بی پر مہر لگاتے جائیں گے, بچے جنتے جائیں گے. کر لے یہ معنی لکھا ہوا ہے. حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کتاب میں یہ بات لکھی ہے. ختم نبوت کامل کتاب تین حصے, اس کے شروع میں یہ بات لکھی ہے کہ اگر خاتم النبیین کا معنی نبیوں کی مہر ہے, تو خاتم الاولاد کا یہاں قادیانی کیا جواب دیں گے, کیا معنی کریں گے؟ اور یہ بات آئینہ قادیانیت درجہ صابیہ کے نصاب میں وفاق کے تحت شامل ہیں. 30 سوالات کے جوابات, تین حصے, ہر حصے میں 10 سوالات جوابات. اس میں جو پہلا حصہ ہے اس میں سوال نمبر دو ہے یا سوال نمبر پانچ ہے, اس کے جواب میں یہ ساری تفصیلات ہیں کہ قادیانی یہ معنی کرتے ہیں, اس کی یہ تفصیلات ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ خاتم النبیین کا معنی نبیوں کی مہر, مہر سے انسان نبی بنتا ہے, یہ نبوت کو کسبی ماننا ہے, یہ کفر ہے. دوسری بات یہ کہ یہ معنی بنتا ہی نہیں ہے. خاتم القوم کا کیا معنی کریں گے؟ خاتم الاولاد کا کیا معنی کریں گے؟ خاتم المساجد کا کیا معنی کریں گے؟ خاتم المہاجرین کا کیا معنی کریں گے؟ خاتم الادیان کا کیا معنی کریں گے؟ خاتم الکتب کا کیا معنی کریں گے؟ بنتا ہی نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے, قادیانی انصاف سے فرمائیں کہ اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے محاورات, عربی محاورات, لغت, قرآن, حدیث, پوری امت, عقل و دانش کو سب کو ہم چھٹی دے دیں, ایک طرف رکھ لیں, چلو تھوڑی دیر کے لیے قادیانیوں کی مان لیتے ہیں, تو پھر قادیانی یہ فرمائے کہ النبیین واحد ہے یا جمع ہے؟ یہ جمع ہے. جمع کا اطلاق اردو میں کم سے کم دو پر ہوتا ہے, دو سے کم پر, ایک پر جمع کا اطلاق نہیں ہوتے, دو یا اس سے زیادہ. اور عربی زبان میں جمع کا اطلاق تین سے کم پر نہیں ہو سکتا ہے, کم سے کم تین, اس سے زیادہ. تو النبیین عربی زبان کا لفظ ہے, جمع کا لفظ ہے. اس عظیم الشان مہر سے کم تین نبی تو بننے چاہیے تھے, نہیں بنا. اس سے کہتے خاتم النبیین حضور نبیوں کی مہر ہے, عظیم مہر اللہ نے عطا فرمائی, آپ کے مہر سے نبی بنیں گے, تو ہم کہتے ہیں کم سے کم تین بننے چاہیے، زیادہ جتنے بھی ہو، قادیانی بتائیں کون کون بنے. تو مرزا غلام قادیانی نے حقیقت الوحی میں لکھا ہے کہ غرض اس حصہ کثیر وحی الہی میں میں ہی ایک فرد ہوں جو نبی کا نام پانے کے لیے مخصوص کیا گیا ہوں، باقی مجھ سے پہلے جس قدر کتب ابدال اس امت میں سے گزرے ہیں ان میں سے کوئی اس مقام کو حاصل نہیں کر سکا، اور میرے بعد بھی کوئی اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اور اسی کتاب میں انہوں نے خاتم النبیین کا معنی لکھا ہے کہ خاتم النبیین کا معنی نبیوں کی مہر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ روحانی نبی تراشے، حضور کی توجہ سے انسان نبی بن جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں تین سے زیادہ بننے چاہیے، کہتے نہیں صرف ایک بنا. اس کو کہتے ہیں کودا پہاڑ نکلا چوا، پوری امت کو چھوڑا، سب کو چھوڑا، اور اس عظیم مہر سے نبی ایک بنا. قادیانی فتنہ ملت اسلامیہ کا موقف میں حضرت شیخ الاسلام صاحب نے پہلے حصے میں یہ بات لکھی ہے کہ پھر تو یہ خاتم النبیین نہ ہوا، خاتم النبی ہوا. جس مہر سے صرف ایک نبی بنا تو خاتم النبی ہوئے، خاتم النبیین نہ ہوئے، جبکہ قرآن مجید میں خاتم النبیین ہے. تو اگر اس کا معنی کرنا ہے کم سے کم تین کو تو نبی مانے، اس سے بھی زیادہ آگے افسوس کی بات کہ کودا پہاڑ نکلا کچھ بھی نہیں. مرزا غلام قادیانی نے ایک کتاب میں لکھا ہے کہ میں قصبی طور پہ نبی نہیں بنا، محنت کر کے، عبادت کر کے، ریاضت کر کے نبوت کے مقام کو نہیں پہنچا، مجھے اللہ تعالیٰ نے شک میں، مادر میں، ماں کے پیٹ میں وہبی طور پر نبی بنایا. اب قادیانیوں نے معنی بھی غلط کیا، اس سے کوئی ثابت بھی نہیں ہوا، اس سے کتنے نبی بنے؟ ایک بھی نہیں بنا. اور جب وہ ایک بنا تھا وہ بھی کامل نہیں تھا، بیچارہ کانا تھا. پنجاب کے ایک خطیب صاحب فرمانے لگے، میں نے قادیانیوں سے کہا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو کندھوں کے درمیان نبوت والی مہر تھی، کبوتری کے انڈے کے برابر ابھرا ہوا مبارک گوشت جس پر لکھا ہوا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمانے لگے، میں نے قادیانیوں سے پوچھا تم مرزا غلام قادیانی کو نبی مانتے ہو تو اس کی نبوت والی مہر دکھا وہ کدھر ہے؟ وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا تھا کہ مرزا غلام قادیانی کے دو کندھوں کے درمیان نبوت والی مہر لگاؤ. فرشتے سے غلطی ہو گئی، انہوں نے وہ مہر آنکھ کے اوپر لگا دی، کانا ہو گیا. نبی بننا اتنا آسان نہیں ہے. نبی بننے کے چکر میں مرزا غلام قادیانی کانا ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام کا دعوی اس نے کیا، عیسیٰ علیہ السلام بننے کے چکر میں دماغ بھی خراب ہوا، پیشاب بھی نکلا ہے. اس نے خود لکھا ہے، کہتے ہیں میں مسیح موعود ہوں، عیسیٰ علیہ السلام ہوں. مرزا غلام قادیانی کی جتنی کتابیں ہیں ہر کتاب کے اوپر مرزا غلام قادیانی کا نام لکھا ہے، اس کے نیچے اس کے دو القابات لکھے ہیں، مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام. یہ دونوں الفاظ یہ من گھڑت اصطلاحات ہیں، اسلام کا اس سے تعلق نہیں ہے. مرزا غلام قادیانی سے پہلے یہ القابات کسی مسلمان نے استعمال نہیں کیے، بعد میں پھر علماء اکرام نے بھی کتابوں میں استعمال کیے. اس سے ان کی مراد یہ ہے مسیح موعود سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور مہدی موعود سے خلیفہ مہدی. وہ آگے تفصیلات ہیں، اس میں نہیں جاتے. بہرحال مرزا غلام قادیانی سے کسی نے پوچھا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کی نشانیاں دکھا دیں. بہت ساری نشانیوں میں سے ایک نشانی حدیث شریف میں یہ آئی ہے، علیہ ثوبان ممسرتان، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر دو زرد رنگ کی چادریں ہوں گی. آپ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ دو زرد رنگ کی چادریں کدھر ہیں؟ مرزا غلام قادیانی نے فرمایا کہ یہ چادروں سے مراد دو بیماریاں ہیں. آپس میں مناسبت مشابہت یہ ہے کہ چادر بھی انسان کو ڈانپ لیتی ہے، بیماری بھی انسان کو ڈانپ لیتی ہے، گلے سے چمٹ جاتی ہے. تو کہا اس سے مراد دو بیماریاں ہیں، ایک اوپر کے دڑ کی بیماری، ایک نیچے کے دڑ کی بیماری. اور کہا کہ مجھے دونوں بیماریاں ہیں. اوپر کے دڑ کی بیماری میراک مالی خولیا، کبھی کبھار دماغ سگنل چھوڑ دیتا ہے، کوئی بھی اسٹیشن پر چل رہا ہوتا ہے. مرزا غلام قادیانی کو ایک بیماری یہ تھی. عیسیٰ علیہ السلام بننے کے چکر میں پاگل ہو گیا، دماغ خراب ہو گیا. اور کہا نیچے کی بیماری یہ ہے کہ میں شوگر کا بیمار ہوں، میں شوگر کا مریض ہوں، دن میں دس دس پندرہ پندرہ مرتبہ پیشاب کرتا ہوں. اس کی کتاب ہے، اس کا نام ہے نزول مسیح. نزول مسیح میں یہ بات لکھی ہے، دن میں دس دس پندرہ پندرہ مرتبہ پیشاب کرتا ہوں، آگے لکھے کبھی کبھار سو سو مرتبہ بھی پیشاب کرتا ہوں. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی بڑا ذہین انسان تھا. ہم میں سے کوئی کسی کی دعوت پہ چلا جائے, اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے, ہم دینی طبقے والے علماء اکرام ہر کانا آخری کانا سمجھ کے کہتے ہیں. اصل اسلامی تعلیمات تو یہ کہ ہر نماز آخری نماز سمجھ کے پڑھے, لیکن ہم ہر کانا بھی آخری کانا سمجھ کے, اور اس کی حکمت ہے. حکمت یہ ہے کہ اس کے بعد اگر ہم مر جائیں تو جنازے کی چارپائی اٹھاتے ہوئے لوگوں کو پتہ چلے کہ مولوی صاحب پھیٹ بھرے ہوئے مرے ہیں, بھوکا نہیں مرا. آنے والوں کے لیے ہمارا جنازہ بھی دین کی طرف آنے کی دعوت بن جائے, ذریعہ بن جائے. تو ہر کانا آخری کانا سمجھ کے کہتے ماشاء اللہ. اب اگر کسی جگہ دعوت پہ چلے گئے, بے دریخ کا لیا ماشاء اللہ, اور کانے بھی انوارات والا ہوتے ہیں, مبارک کانا ہوتے ہیں, روزانہ یہ کانے الحمد للہ اس کی برکت سے حضرت شیخ صاحب کا وزن تو کم ہے, لیکن عام طور پہ ہم علماء اکرام دو من سے کم کے بہت کم ملتے ہیں, یہ اللہ کا شکر ہے. تو وہ کانے زیادہ کا لیا, پیٹ خراب ہو گیا, بار بار لیٹرین آنا جانا ہو گیا, دن میں تین چار مرتبہ جا کر بھی ہمیں گنتی یاد نہیں رہتی ہے. شام کو ڈاکٹر کے پاس چلے گئے, جی پیٹ خراب ہو گیا, معدہ خراب ہو گیا, ہاضمہ خراب ہو گیا, وہ کہتے کتنے مرتبہ گئے, ڈاکٹر صاحب کوئی چار پانچ مرتبہ, چھ مرتبہ کیا ہوں گا, چار پانچ چھ میں بھی ہمیں گنتی یاد نہیں رہتی ہے. مرزا غلام قادیانی اتنا ذہین تھا کہ سو سو مرتبہ جا کر گنتی بھی یاد رکھتا تھا. کہا بعض مرتبہ دن میں سو سو مرتبہ بھی پیشاب کرتا ہوں. عیسیٰ علیہ السلام بننے کے چکر میں مرزا غلام قادیانی کا پیشاب بھی نکل گیا, اتنا آسان نہیں ہے. پنجاب کے خطیب سے فرمانے لگے پاکستان والوں کی قسمت خراب ہے کہ مرزا غلام قادیانی پہلے مر گیا, اگر پاکستان کے دوران وہ زندہ ہوتا واٹر بورڈ والوں کا کام آسان ہو جاتا. گاڑی کے اوپر کڑا کر کے جمالی پل سے ٹاور تک روزانہ تمام پودوں کو پانی دینے کا انتظام ہو جاتا, اور یہ نمکین پانی پودوں کے لیے ویسے بھی زیادہ کھاد کا کام دیتی ہے. تو یہ ہر دو ڈھائی منٹ کے بعد, تو ویسے بھی ٹوٹی کل نہیں تھی, ایک مرتبہ کے چھوٹے پیشاب پر تین منٹ لگائیں, زیادہ نہیں, تین منٹ لگائیں, ایک منٹ جانے کا, ایک واپس آنے کا, ایک وہاں پیشاب میں وہ پیشاب سے فارغ ہونے کا. تو گویا سو مرتبہ دن میں پیشاب کرنے والا تین سو منٹ اس کام پہ لگ گئے. تین سو منٹ کو آپ گھنٹوں پہ تقسیم کریں تو تقریباً چھ گھنٹے بنتے ہیں, پانچ گھنٹے, چوبیس گھنٹے میں سے پانچ گھنٹے روزانہ مرزا غلام قادیانی اس مقدس فریضے کے اوپر لگاتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ آسان کام نہیں ہے. بہرحال یہ قادیانی کہتے کہ مرزا غلام قادیانی نبی بنا, نبیوں کی مہر, تو وہ مہر لگ گئی, مہر سے نقصان ہو گیا. آگے چل کے وہ اس سے بھی انکار کر رہے کہ میں مہر سے نبی نہیں بنا ہوں, میں وہبی طور پہ نبی بنا ہوں. خاتم النبیین کا قادیانیوں کا معنی یہ ہے, جس کے مہر سے نبی بنیں گے, یہ معنی کرنا کفر ہے. ہم مسلمان خاتم النبیین کا معنی کیا کرتے ہیں, جو قرآن مجید میں خود بیان ہوا. ایک ہے النبیین, پہلا لفظ ہے خاتم. خاتم کا مادہ اصلی تین حرف ہیں, ثلاثی مجرد, خا تا میم. پورے قرآن مجید میں یہ تین الفاظ جس شکل میں, جس صورت میں, جس صیغے میں بھی استعمال ہوئے ہیں, ان تمام مقامات کو دیکھ کر جو مشترک معنی سامنے آتا ہے وہ ہے سیل پیک. کسی چیز کو ایسے طور پر بند کرنا, اندر کی چیز اندر رہے باہر نہ آ سکے, باہر کی چیز باہر رہے اندر نہ جا سکے. ختم اللہ علی قلوبہم, اللہ تعالیٰ نے منافقین کے دلوں پر مہر لگا دی. کفر اندر, ایمان باہر. کفر باہر آئے گا نہیں, ایمان اندر جائے گا نہیں. سورۃ المطففین تیسواں پارہ, خطاب رحیقم مختوم. جنتیوں کو شراب ملے گی مہر لگی ہوئی ملاوٹ سے پاک, اور ختام ہوں مسک, اس کی مہر وہ مشک سے ہوگی. تو مہر لگی ہوئی ہے, اس میں باہر کا کوئی ملاوٹ نہیں ہوا, اور اس جنتی سے پہلے کسی اور نے پیا بھی نہیں ہے, یہ خود اس کا سیل توڑ کے پیے گا. اسی طرح قرآن مجید میں یہ لفظ جہاں بھی استعمال ہوا ہے سیل پیک کے معنی میں. خاتم النبیین کا قرآنی معنی یہ بنتا ہے کہ نبیوں کا سلسلہ حضور کے ذریعے ایسے طور پر بند ہو گیا کہ اس سلسلے میں شامل افراد میں سے کسی کو نکالا نہیں جا سکتا ہے, کسی کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے. اور اس سلسلے میں ابھی تک جو شامل نہیں ہوا ان میں سے کسی کو شامل اور داخل نہیں کیا جا سکتا ہے. یہ خاتم النبیین کا قرآنی معنی ہے. حضرت مفتی شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے ختم نبوت کتاب میں یہ تفصیلات لکھی ہیں, آئینہ قادیانیت کے اندر یہ تفصیلات ہیں, اور قادیانی شبہات کے جوابات اس میں بھی یہ تفصیلات ہیں. تو خاتم النبیین کا قرآنی معنی یہ ہے. احادیث میں جو اس کا معنی ہے وہ ہے عقیدہ ختم نبوت کی تعریف, اور وہ یہ ہے حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین. قادیانی کہتے ہیں حضور خاتم النبیین ہے, ہم مسلمان بھی کہتے ہیں حضور خاتم النبیین ہے, لیکن خاتم النبیین کا معنی کیا ہے؟ حضور نے خود فرمایا انا خاتم النبیین, میں خاتم النبیین ہوں. مطلب کیا؟ فرمایا لا نبی بعدی, میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی اور رسول پیدا نہیں ہو سکتا ہے. یہ جو ہم عقیدہ ختم نبوت کی تعریف کرتے ہیں حدیث شریف کے اس حصے کا ہے, یہ ترجمہ ہے, لفظی ترجمہ ہے. لا نبی بعدی, میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی اور رسول پیدا نہیں ہو سکتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے ہم اپنے درسگاہ کے ماحول میں صرف نحو والی کچھ باتیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ جو ہم ترجمہ کرتے ہیں میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی اور رسول پیدا نہیں ہو سکتا ہے, یہ کس چیز کا ترجمہ ہے؟ تو میرے بعد, بعدی کا ترجمہ ہو گیا میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی اور رسول. یہ کسی قسم کا ہم کہاں سے کہتے ہیں, کوئی نبی اور کوئی رسول یہ کہاں سے کہتے ہیں؟ تو یہ لا نفی جنس کے لیے ہے, اور جنس کی نفی نو کی نفی کو لازم ہے. جنس کی نفی ہو گئی تو نو کی بھی نفی ہو گئی. جیسے انسان کی قسمیں ہیں, آپ سب حضرات جانتے ہوں گے انسانوں کی کتنی قسمیں ہیں, کوئی بتائیں گے جی؟ عام طور پہ یہی دو قسمیں لوگ بتاتے ہیں, اس لیے وہ تیسرا طبقہ مظلوم ہے, ان کو کوئی قسموں میں بھی شامل نہیں کرتے ہیں. پھر اس کے لیے وہ ٹرانسجینڈر وغیرہ قانون کی بات ہوتی ہے. تو انسانوں کی قسمیں تین ہیں, دو نہیں ہیں. جسمانی ساخت کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں, مرد ہے, عورت ہے, اور تیسرے وہ نام لینے نہ لینا بھی کافی ہے, مقام بیان پر سکوت بھی بیان ہے. تو تیسری قسم وہ ہے, یہ تین قسمیں. اب یہ انسان جنس ہے, منطق کے اندر جنس نہیں ہے, ہم اپنے سمجھنے کے لیے کہہ رہے ہیں. انسان جنس ہو گیا, اس کے نیچے یہ تین قسمیں انواع ہو گئیں. یہ کہا گیا کہ اس مسجد میں کوئی انسان نہیں ہے, کوئی انسان موجود نہیں ہے. مطلب یہ ہے نہ کوئی مرد ہے, نہ کوئی عورت ہے, نہ کوئی تیسری قسم ہے. تو جنس کی نفی نو کی نفی کو مستلزم ہے. اور اگر کسی قسم کا نام لیا کہ اس کمرے کے اندر کوئی مرد نہیں ہے, صرف مرد کی نفی ہوئی, عورت کی نفی نہیں ہوئی, تیسری قسم کی نفی نہیں ہوئی. تو لا نفی جنس کے لیے ہے, جنس کی نفی انواع کی نفی کو مستلزم ہے. جنس نبوت کی نفی ہے, میرے بعد جنس نبوت سرے سے ہو ہی نہیں سکتی ہے, تو کوئی قسم بھی نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے کہتے ہیں کسی قسم کا کوئی نبی اور رسول پیدا نہیں ہو سکتا ہے. اسی طرح ہم اپنے درسگاہ میں اساتذہ سے یہ سنتے ہیں, پڑھتے ہیں کہ یہ جو نبی ہے یہ نکرہ ہے, اور اس پر لا داخل ہے نفی. نکرہ جب تحت نفی آتا ہے تو عمومی افراد کا فائدہ دیتا ہے. نکرہ تحت نفی, نکرہ پر نفی داخل ہو تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. لا نبی کا مطلب ہوا کہ وہ تمام افراد جو نبی بننے کے قابل ہیں میرے بعد پیدا نہیں ہو سکتے ہیں. تمام انواع کی بھی نفی ہو گئی, تمام افراد کی بھی نفی ہو گئی. اس لیے کہتے ہیں کسی قسم کا کوئی نبی اور رسول, جب نہ کوئی قسم ہے نہ کوئی فرد ہے, اس میں نبی بھی آ گیا رسول بھی آ گیا. لیکن اس کے لیے ایک تیسری دلیل بھی ہے. تیسری دلیل یہ ہے کہ نبی اور رسول کے درمیان نسبت کون سی ہے. ہم اپنے درسگاہ کے ماحول میں اساتذہ سے سنتے ہیں کہ جی دنیا جہاں کی جو بھی دو چیزیں ہوں گی ان کے درمیان چار نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت ہوگی. چار نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت تساوی, تباین, عموم خصوص مطلق, عموم خصوص من وجہین. یہ جو باتیں جب شروع ہوتی ہیں تو کئی سارے حضرات کے سر میں تھوڑا سا درد شروع ہو جاتا ہے کہ جیسے تیسے وفاق میں ہم نے تو منطق کو ہاتھ لگایا, جان چھڑائی, اب یہ پھر وہی باتیں ہیں, پتہ نہیں موت تک یہ باتیں ہوں گی. تو ضرورت کی باتیں ہیں. چار نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت کا ہونا ضروری ہے. نبی اور رسول کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ بعض علماء اکرام فرماتے ہیں کہ تساوی کی نسبتیں مترادف الفاظ ہیں، کل نبی رسول و کل رسول نبی، ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، رسول کو نبی بھی کہتے ہیں، نبی کو رسول بھی کہتے ہیں. اس قول کی بنیاد پر یہ دونوں متساوی ہیں، مترادف ہیں، تو جب نبی کی نفی ہو گئی رسول کی بھی نفی ہو گئی. اور یہ دو قسمیں ہی تھی پہلے، یا نبی تھا یا رسول تھا، کوئی اور قسمیں نہیں تھیں، تو دونوں قسموں کی نفی ہو گئی. کسی قسم کا کوئی نبی اور رسول، یہ اس میں آ گیا. دوسرا یہ قول اس میں یہ ہے کہ نبی اور رسول کے درمیان نسبت تساوی کی نہیں ہے، عموم خصوص مطلق کی ہے. نبی عام مطلق ہے، رسول خاص مطلق ہے. ہر رسول تو نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے. ہر مفتی صاحب عالم دین ہوتا ہے لیکن ہر عالم دین مفتی صاحب نہیں ہوتا ہے. ہر سندھی پاکستانی ہوتا ہے لیکن ہر پاکستانی سندھی نہیں ہوتا ہے. ہر حنفی محمدی ہوتا ہے لیکن ہر محمدی حنفی. یہ جو نسبت ہے پاکستانی اور چار صوبوں کی نسبت، یہی نسبت ہے محمدی اور چاروں ائمہ کی نسبت. یہ سوال ہی غلط ہے کہ جی آپ حنفی ہیں یا محمدی ہیں. دو قسموں کے درمیان سوال کیا جاتا ہے، قسم اور مقسم کے درمیان سوال کرنا ہی غلط ہے. میں آپ سے یہ سوال تو کر سکتا ہوں کہ آپ پنجابی ہیں یا سندھی ہیں، صوبے کے اعتبار سے، زبان نہیں. آپ پنجاب کے صوبے سے تعلق رکھتے ہیں یا آپ سندھ کے صوبے سے، یہ سوال ٹھیک ہے کیونکہ صوبے دونوں الگ مقابل ہیں ایک دوسرے کے، برابر ہیں. لیکن یہ سوال کرنا غلط ہے کہ آپ پاکستانی ہیں یا سندھی ہیں. سندھ تو پاکستان کے اندر ہے، جب پاکستانی ہے تو ان چار میں سے کوئی ہوگا، جب سندھی ہے تو پاکستانی تو ہو گیا، پنجاب کا ہے تو پاکستانی تو ہو گیا، کے پی کے کا ہے تو پاکستانی تو خود بخود ہو گیا. تو یہ سوال کرنا غلط ہے. اسی طرح بعض بیچارے سوال کرتے ہیں اب حنفی ہے یا محمدی ہے. حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، یہ محمدی کی چار قسمیں. ان چاروں کے علاوہ محمدی کا وجود نہیں ہے، ان چاروں کے اندر ہی محمدی ہے. اور جب ان چار میں سے کوئی ہے وہ محمدی ہے. آپس میں سوال کر سکتے ہیں کہ آپ حنفی ہیں یا مالکی ہیں، آپ شافی ہیں یا حنبلی ہیں، یہ سوال بن سکتا ہے. لیکن یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ آپ حنفی ہیں یا محمدی ہیں. بعض ناسمجھ بیچارے اس طرح کی سوالات کرتے ہیں. تو یہ جو نبی اور رسول ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ اس میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے. رسول عام مطلق ہے، رسول خاص مطلق ہے، نبی عام مطلق ہے. ہر رسول نبی ہوتا ہے، یعنی رسول نبی سے اوپر کا درجہ مقام ہے. تو جو رسول ہوگا نبی تو ہوگا ہی، لیکن جو بھی نبی ہو اس کا رسول ہونا ضروری نہیں ہے. بعض انبیاء علیہ السلام رسول بھی ہیں، بعض انبیاء علیہ السلام نبی ہے رسول نہیں ہے. تو یہاں نبی کا لفظ استعمال ہوا ہے. نبی عام مطلق ہے، عام مطلق کی نفی خاص مطلق کی نفی کو مستلزم ہے. اس مجلس کے اندر کوئی عالم دین ہی نہیں ہے، تو مطلب یہ کہ مفتی بھی نہیں ہے، اس لیے کہ مفتی تو عالم دین کے بعد بنتا ہے. اس میں کوئی عالم دین ہی نہیں ہے تو مفتی بھی نہیں ہے. تو یہاں نبی نہیں ہے تو رسول بھی نہیں ہو سکتا ہے. خاص مطلق کی نفی عام مطلق کی نفی کو، عام مطلق کی نفی خاص مطلق کی نفی کو لازم ہے، مستلزم ہے. تو یہ جو ہم کہتے ہیں کسی قسم کا کوئی نبی اور رسول، یہ اس میں ہے. لا نفی جنس اور نکیرہ تحت النفی، رسول اور نبی مترادف تساوی کی نسبت، یا رسول اور نبی عموم خصوص مطلق کی نسبت، عام کی نفی خاص کی نفی کو مستلزم ہے. اس سے متعلق ایک دو آخری باتیں آ گئیں. اب میرے بعد، بادی کا ترجمہ ہے کسی قسم کا کوئی نبی اور رسول، لا نفی جنس اور یہ سارا. آخر میں پیدا نہیں ہو سکتا ہے، یہ پیدا نہیں ہو سکتے، یہ ہم کہاں سے ترجمہ کرتے ہیں؟ تو ہم اپنے اساتذہ سے پڑھتے ہیں کہ یہ جو جار مجرور ہوتا ہے متعلق ہوتا ہے، اس کے لیے متعلق کا ہونا ضروری ہے. متعلق، متعلق اسم فاعل اسم مفعول، تو اس کے لیے متعلق کا ہونا ضروری ہے. وہ متعلق کبھی مذکور ہوتا ہے، کبھی محذوف ہوتا ہے. اگر عبارت میں مذکور ہو تو لڑائی ختم ہے، اور اگر وہ محذوف ہو تو پھر اس کے لیے ضابطہ ہم یہ پڑھتے ہیں، یہ جو بادی ہے یہ ظرف زمان ہے اور یہ جار مجرور ہے، یہ متعلق ہے. اب وہ جو متعلق ہے یہاں پر مذکور نہیں، یہ محذوف ہے. جب محذوف ہوگا تو کیا نکالا جائے گا؟ تو اس کے لیے ہم پڑھتے ہیں کہ جی افعال عامہ میں سے کسی فعل کو متعلق مانا جاتا ہے. افعال عامہ چار ہیں: کان یکون کائن، ثبت یثبت ثابت، حصل یحصل حاصل، وجد یجد موجود. لیکن یہاں پر ان چاروں افعال عامم میں سے کوئی متعلق بن نہیں سکتا ہے، تفصیلات اپنی جگہ، بعض کا تو معنی غلط ہوتا ہے اور بعض جو ہے دوسری نصوص کے خلاف بنتا ہے، تو وہ نہیں بن سکتا ہے. پھر ہم یہ ضابطہ بھی سنتے ہیں کہ یہ افعال عامہ اگر متعلق نہ بن سکے تو پھر افعال خاصہ میں سے کسی فعل خاص کو متعلق بنایا جاتا ہے. اب یہاں ہم فعل خاص کو متعلق بنا رہے ہیں، وہ جو فعل خاص ہے وہ ہے خلق یخلق مخلوق، اور ولد یلد مولود، لا نبی مولود بعدی، لا نبی مخلوق بعدی، لا نبی یخلق بعدی، لا نبی یولد بعدی. میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی اور رسول پیدا نہیں ہو سکتا ہے، یہ پیدا ہونا وہ متعلق کا معنی ہے. یا بعض دفعہ ہم یہ معنی کرتے کہ حضور کے بعد کوئی انسان نبی نہیں بن سکتا ہے، نبی نہیں بنایا جا سکتا ہے، تو یہ نبی بنایا جانا اس کے لیے فعل ہے، وہ نبا یونبا منبا، یونبا کا فعل ہے، اور یہ یونبا کے فعل کو محذوب متعلق مانا ہے. امام زمخشری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کشاب میں لکھا ہے اور امام نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر مدارک میں لکھا ہے، مدارک و تنزیل، تفسیر مدارک اور اسی طرح تفسیر کشاب، ان دونوں میں یہ موجود ہے. 22 پارہ سورۃ احزاب 40 نمبر آیت، ولاکر رسول اللہ و خاتم النبیین. آگے ان دونوں مفسرین حضرات نے لکھا ہے، اے لا ینبؤ احد بعده وعیسی علیہ السلام ممن نبی قبلہ، یعنی خاتم النبیین کا معنی حضور کے بعد کسی کو نبی نہیں بنایا جائے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، تشریف لائیں گے، لیکن اب ان کو نبوت نہیں دی جا رہی ہے، اب نبی نہیں بنائے جا رہے، پہلے نبی بنائے جا چکے ہیں، ان کو نبوت پہلے دی جا چکی ہے، حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی، نبی نہیں بنایا جائے گا، یا حضور کے بعد کسی قسم کا نبی اور رسول پیدا نہیں ہو سکتا ہے. آج کی مجلس میں یہ اتنی باتیں کافی ہیں، اور انشاءاللہ پھر موقع ملا تو اپنے اساتذہ سے پڑھا ہوا سبق آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے، آپ کے سامنے سنائیں گے. آج کی مجلس میں جو بات ہوئی، عقیدہ ختم نبوت، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی، آخری رسول ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی اور رسول پیدا نہیں ہو سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی انسان کو نبی اور رسول نہیں بنایا جائے گا. یہ تعریف ہے، اس کی ساری تفصیلات ہیں، اور یہی خاتم النبیین کی تشریح ہے. حضور نے فرمایا، انا خاتم النبیین، میں خاتم النبیین ہوں. تفصیل کیا ہے؟ لا نبی آبادی، میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی اور رسول پیدا نہیں ہوگا، میرے بعد کسی انسان کو نبوت نہیں دی جائے گی. اور خاتم النبیین کا قادیانی جو معنی کرتے ہیں وہ آپ کے سامنے آیا. مرزا غلام قادیانی جب مسلمان تھا، اس نے مسلمانوں والا معنی کیا ہے. اس کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے حمامۃ البشرا عربی زبان میں. اس میں اس نے لکھا ہے، ما کان لی ان ادع النبوۃ واخرج من الاسلام والحق بقوم کافرین. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں نبوت کا دعویٰ کر کے اسلام سے نکل جاؤں اور کافروں میں شامل ہو جاؤں. پہلے مانتا تھا کہ نبوت کا دعوے دار مسلمان نہیں ہے، کافر ہیں، جب یہ مسلمان تھا. اسی طرح اسی حمامۃ البشرا میں مرزا غلام قادیانی نے لکھا ہے، یہی خاتم النبیین کی تفصیل اور تفسیر اس نے بیان کی ہے، اقرار کیا ہے. اس نے لکھا ہے، الا تعلم ان الرب الرحیم المتفضل سما نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین بغیر استثناء. کیا آپ نہیں جانتے ہمارے فضیلت والے مہربان ذات نے، فضل و کرم والے ذات نے، ہمارے رب نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام خاتم النبیین رکھا ہے بغیر کسی استثناء کے. آگے لکھا ہے، وفسرہ نبینا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بأنه لا نبی بعد. حضور نے خاتم النبیین کی تفسیر ان الفاظ سے بیان کی ہے، لا نبی بعد، کہ حضور کے بعد کسی قسم کا کوئی نبی اور رسول پیدا نہیں ہو سکتا ہے. ببیان واضح للطالبین، طلب والوں کے لیے وضاحت والا بیان ہے. یہ خود مرزا غلام قادیانی کی تحریرات ہیں. اسی طرح مرزا غلام قادیانی کی کتاب ہے ازالہ اوہام، اس کا نام ہے، روحانی خزائن جلد نمبر 3 میں شامل ہے. اس میں اس نے معنی کیا ہے خاتم النبیین کا، ختم کرنے والا نبیوں کا، ختم کرنے والا نبیوں کا خاتم النبیین کا معنی لکھا ہے. مرزا غلام قادیانی کی ایک کتاب ہے فارسی زبان میں اشعار پر مشتمل، یہ روحانی خزائن سے الگ ہیں، تو اس کا نام ہے در سمین. اس در سمین کے اندر مرزا غلام قادیانی کا فارسی شعر ہے، وہ کہتا ہے ہست او خیر الرسل خیر الانام، ہست او خیر الرسل خیر الانام، ہر نبوت را بروشد اختتام. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں میں، تمام نبیوں میں سب سے افضل ہیں، سب سے بہتر ہیں، اور ہر قسم کی نبوت حضور پر ختم ہو چکی ہے. جب مسلمان تھا بڑے کمال والے اس نے ترجمے کیے، لیکن نصیب کی بات ہے، بدقسمتی ہے، جب کافر ہو گیا اور جب ایمان سے محروم ہو گیا تو پھر وہ کفر والی باتیں اس نے کی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عظیم مبارک عقیدہ عطا کیا ہے، اور یہ ہمارے دین اسلام کی بنیاد ہے. پورے دین اسلام کی خوبصورت عمارت عقیدہ ختم نبوت کی اس مضبوط بنیاد کے اوپر قائم ہے. اس عقیدے پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں، اور اپنے اس ایمان عقیدے کی حفاظت کی فکر بھی کریں. اس کے لیے ہم میں سے ہر ایک کی کوشش ہو اپنی دینی دنیاوی مصروفیات کے ساتھ ساتھ عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت کا کام ہم ترجیحی بنیادوں پر کریں. ہمارے بزرگوں کی جماعت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، ان کی ترتیب پر اس محنت کو ہم لے کر چلیں. نمائش شورنگی پر ختم نبوت کا دفتر ہے، وہاں آنا جانا ہو، رابطہ ہو، اپنے آپ کو پیش کریں. حضرت شیخ صاحب سے اس حوالے سے بھی ہم رہنمائی حاصل کریں کہ کیا تقاضا چل رہے ہیں، ہمیں کیا کرنا چاہیے. جیسے رمضان المبارک میں اور کئی سارے نیک اعمال کے ساتھ ایک عمل یہ بھی کیا جاتا ہے کہ مسلمان اپنے حلال مال میں سے ختم نبوت کے کام میں حصہ ملاتے ہیں. تو الحمدللہ ہمارا یہ مرکز ختم نبوت کے ہر تقاضے پر سب سے آگے ہوتا ہے. الحمدللہ ختم نبوت کی نسبت سے آباد ہے یہ مرکز. یہاں باقاعدہ اہتمام کے ساتھ ختم نبوت کے جماعت کی رسید بک الحمدللہ یہاں دفتر میں موجود ہوتی ہے. حضرات اپنی ترتیب سے اس میں اپنا حصہ ملاتے رہتے ہیں. اور بھی جو تقاضے ہمارے سامنے ہوں، ہماری کوشش ہو کہ ان تقاضوں پر اللہ تعالی ہمیں کام کرنے کی، اور ان کے لیے اللہ تعالی ہمیں قبول فرمائیں. اللہ تعالی ہم سب کو مرتے دم تک تحفظ ختم نبوت کے عظیم مبارک کام کے لیے قبول فرمائیں.